عظیم و تکریم میں کمی کی، وہ فاسق فاجر نہیں ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا. مقام رسالت سے دو شاخیں چل رہی ہیں، ایک عمل اور سیرت رسول کی اطاعت اور عمل کا، اور ایک ذات رسول کی محبت اور ادب کا. جو شخص عمل ترک کرتا ہے وہ فاسق بنتا ہے، کافر نہیں بنتا، اور جو ادب ترک کرتا ہے وہ بے ادب کافر اور مرتد بنتا ہے، وہ فاسق نہیں رہتا. آپ دونوں کی سزا کی گریوٹی کو دیکھیں، سنگینیٹی کو دیکھیں، اس سے آپ کو سگنیفیکینس اور ترتیب کے سمجھنے میں مدد مل جائے گی. ایک لاجیکل پروسیس ہے، ایک لاجیکل انفرنس ہے اس میں سے، کہ جس نسبت رسالت کو ترک کرنے سے انسان کافر بن رہا ہے وہ زیادہ اہم ہوا، یا جس نسبت کے ترک کرنے سے انسان فاسق بن رہا ہے وہ بھی اہم ہے. اس کی اہمیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اہمیت کا انکار کرنا، اس کے بغیر مسلمان تو ناکارا مسلمان ہے. مگر ہم ان دو کی آپس کی کمپیرزن میں بات کر رہے ہیں، تاکہ مقام رسالت کا تعین ہو اور شناسائی ہو. چنانچہ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑا نہ کرو، سورہ حجرات. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. صحابہ ایک عام عید الاضحیٰ کا دن تھا، انہوں نے قربانیاں دے لی اور قربانیوں کے بعد عیدگاہ میں آ گئے. حضور علیہ السلام سے آپ کے پتہ کیا تو آپ نے ابھی قربانی نہیں دی تھی، آپ نے نماز کے بعد قربانی ادا فرمانی تھی. بعضوں کو معلوم نہیں تھا، یہ مسئلہ بھی ابھی نہیں آیا تھا کہ قربانی حضور علیہ السلام کے بعد دی جائے صحابہ کے لیے. وہ دے آئے، قربانی اللہ کی عبادت، یہ بڑا امپورٹنٹ، اللہ کی عبادت. اور کوئی قربانی باجماعت کرنے کا بھی عمل نہیں ہے کہ باجماعت ادا کی جائے، انڈیویجول عمل ہے، ہر ایک نے قربانی دینی. اور اس وقت تک یہ بھی نہیں تھا کہ نماز کے بعد دینی ہے، لہذا یہ ایک آپشن تھی، آپشنل عمل تھا، انہوں نے پہلے کر لی. جب آئے تو آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں، تمہاری سب کی قربانیاں ختم، رائے گاہ گئی، وہ جانور ضائع گئے. رسول کے قربانی دینے کے بعد جا کر دوبارہ دینا. اور آیت آئی، اللہ اور اللہ کے رسول پر پیش قدمی نہ کیا کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول سے تو وہ پیش قدمی کر بیٹھے تھے، اللہ پر کون سی پیش قدمی ہوئی تھی؟ اللہ نے تو قربانی نہیں دینی تھی، رسول نے دینی تھی. تو وہ جو رسول کی ایک بے ادبی ہو گئی تھی پیش قدمی کی صورت میں، ان کے قربانی کے عمل سے پہلے دے بیٹھے تھے. ایک تو اللہ نے قبول نہیں کیا کہ اگر میرے رسول سے پہلے عمل کرو گے وہ بھی قبول نہیں ہوگا، اور دوسرا اصول یہ دے دیا اپنا نام لگا کر، لا تقدموا بین یدی اللہ، کہ رسول کی بے ادبی صرف رسول ہی کی بے ادبی نہیں شمار ہوگی، وہ اللہ کی بے ادبی بن جائے گی. کیونکہ رسول ڈیوائن ایجنسی ہے اللہ کی، رسول کا ادب اللہ کا ادب ہے، رسول کی محبت اللہ کی محبت، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت. تو جو عمل رسول کی صرف عبادت رسول کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے خاص ہے، عبادت معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، باقی وہ تمام امور آداب اور وہ حقوق، اس میں اللہ نے رسول کے حقوق کو اپنے حقوق قرار دیا ہے، اور اپنے حقوق کا اجرا رسول کی ذات سے کروایا ہے عبادت کو چھوڑ کر، کیونکہ معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو یہ ادب کی وہ آیت. اس کے بعد دوسری آیت اسی سورہ حجرات کی، یہ پہلا کنسپٹ. دوسرے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. بڑی سگنیفیکینٹ آیت ہے، اور اس کے اندر لیجسلیٹو مواد ہے مقام رسالت کے باب سے. فرمایا کہ ایمان والوں، رسول کی آوازوں پر تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو. اور رسول کو اس طرح بے تکلفی سے بھی نہ بلایا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو. اب یہ بے تکلفی سے بلانے سے منع کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت کے امکانات کو ظاہر کرنے اور بیان کرنے سے روک دیا گیا ہے، کہ رسول کی گفتگو صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے نہ کرو کہ مماثلت کا شبہ پیدا ہو، کہ رسول بھی جیسے ہمارے جیسے. مماثلت کے انداز سے بچو، بالا رکھو، اور رسول کو اس طرح اونچی آواز سے نہ بولو کہ ان کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے. اگر تم نے یہ بے ادبی کر لی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بار بے ادبی کر لی، صرف ایک بار، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تمہاری ساری زندگی کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. اس میں نمازیں بھی گئیں، روزے بھی، حج بھی، زکات بھی، صدقات، خیرات اور زندگی کے سارے اعمال، فرائض بھی، واجبات بھی، سنن بھی، مستحبات اور نوافل. یہ امپورٹنٹ ایک لیگل پوائنٹ ہے کہ بے ادبی تو ایک کی، آپ ایک کرائم کرتے ہیں تو ایک جرم پر ایک سزا ہونی چاہیے، ایک پنشمنٹ ہونی چاہیے. آپ ایک جرم پر زیادہ پنشمنٹس نہیں دیتے اور ود لیجسلیٹو ایفیکٹ نہیں کرتے، ود ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ سزا نہیں دیتے کہ جرم آج کیا اور سزا پچھلی زندگی سے شروع ہو جائے اور مرتے دم تک چلتی رہے، ایسا نہیں ہوتا. صرف ایک عمل ہے جس نے ود ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ سزا دی، وہ حضور کی گستاخی اور بے ادبی. اور گستاخی بھی کتنی، اگر صرف آواز بھی بارگاہ رسالت میں اونچی ہو گئی. اتنی معمولی درجے کی گستاخی بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ باری تعالیٰ کس درجے کے ادب اور تعظیم و تکریم کا سبق دے رہے ہیں. تو فرمایا کہ اگر تم نے ایک بے ادبی کر دی آواز اونچے کرنے کی حد تک، تو تمہارے سارے اعمال، فرائض و واجبات، نماز، روزہ، حج، زکات سب برباد ہو جائیں گے، ایمان کلمہ بھی برباد ہو جائے گا. تو بے ادبی ایک ہے اور اعمال ساری زندگی کے برباد ہو رہے ہیں. اب آپ کمپیرزن کریں گے ان کے ویٹ وائز، تو سزا اتنی سنگل اور اتنی گریو پنشمنٹ ایک بے ادبی پر، تو پتا چلا جب ایک بے ادبی سزا کے اعتبار سے سارے فرائض و اعمال پر بھاری ہے، تو اس سے یہ انفر ہوتا ہے بڑا ایزیلی اور کنکلوسولی انفر ہوتا ہے کہ پھر رسول کے ادب کا مقام اسلام اور ایمان کے اعمال کے مقابلے میں کیا ہے. کہ سارے اعمال ایک طرف، نماز، روزہ، حج، زکات، فرائض، ایمان کے سارے اعمال ایک طرف، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب کا گوشہ ایک طرف، کیونکہ اس سے مقام رسالت کا تعلق ہے. اگر مقام رسالت میں ادب اور محبت کا عنصر کامل درجے میں شامل ہے، پھر اعمال قبول ہیں، اور اگر یہ شامل نہیں تو سارے اعمال مردود ہیں. اس وجہ سے صحابہ کرام کا عمل اس اصول پر قائم تھا. مقام رسالت کے سب سے بڑے شناسا صحابہ کرام تھے، ان سے بڑا شناسا، صحابہ کرام سے بڑھ کر شناسا کوئی نہیں. اب آپ یعنی چاروں خلفائے راشدین ہیں، میں ان میں سے حدیث سے ایک ایک کامل آپ کو بطور پریسیڈنٹ کوٹ کر دوں. ایک ایک کامل صحیح بخاری میں ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، انس بن مالک راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور السلام کے آخری ایام تھے، وصال مبارک سے چند روز قبل، تو علیل تھے، آپ باہر تشریف نہیں لا سکتے تھے، تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو حکم فرمایا کہ آپ جماعت کرایا کریں، تو وہ جماعت کراتے تھے. تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان ابا بکر کان یصلی لہم فی واجہ النبی الذی توفی فی حتی اذا کان یوم الاثنین، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ وینظر الینا وہو قائم کان وجہہ ورقۃ مصحف فتبسم کن وجہ وبرکۃ مصحف وتبسم فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور السلام نے کچھ افاقہ محسوس کیا، آپ اٹھے، پردہ ہٹایا کہ میں دیکھوں کیا منظر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام نماز کے اندر تھے، صفوف فی الصلاۃ، جماعت جاری تھی، وہ نماز میں، فی کا لفظ ہے، وہ نماز کی حالت میں تھے. صفوف فی الصلاۃ ہوتا نا تو پھر ہوتا وہ نماز کے لیے صفوں میں کھڑے تھے. حدیث کے لفظ ہیں صفوف فی الصلاۃ، وہ نماز جاری تھی، نماز میں تھے. آپ نے پردہ اٹھایا اور آپ کا در دولت، اگر آپ نے مسجد نبوی اور ریاض الجنہ بعض احباب نے زیارت کی ہے، تو آپ جب ریاض الجنہ میں کھڑے ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بائیں کندھے کی طرف جالی مبارک پڑتی ہے، بائیں کندھے کی طرف اینڈ پر جا کر وہاں کھڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پردہ ہٹایا، صحابہ کرام کہتے ہیں حضور مسکرائے، ہم نے آپ کو دیکھا اور خوشی سے ہماری کیفیت، وہ یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا ہے، اور خوشی سے ہماری یہ کیفیت ہو گئی کہ ہمارا جی چاہا کہ ہم نمازیں بھی توڑ دیں اور چھوڑ کے سب کچھ حضور کو ہی تک دے رہ جائے. یہ نماز کے دوران خلفائے راشدین سمیت جلیل القدر صحابہ کرام کا عمل ہے. نماز اللہ، یہ مقام رسالت پر بہت بڑی سند ہے یہ حدیث بخاری، کہ ہمیں کتنا مغالطہ لاحق ہے مقام رسالت کے کی معرفت میں. نماز اللہ کی عبادت ہے اور اس سے بڑا کوئی فریضہ نہیں، کوئی بڑا فریضہ نہیں. حالت نماز میں تو نگاہیں سجدہ گاہ پر ہوتی، تو سوال یہ ہے کہ سجدہ گاہ میں نگاہیں ہوں، بائیں کندھے کی طرف حضور علیہ السلام دروازے پر کھڑے مسکرا رہے ہیں، نماز کی حالت میں انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھ کیسے لیا؟ نہیں دیکھا جا سکتا جب تک کہ چہرہ پھیرا نہ جائے. تو صحابہ کرام نے جب پردہ ہٹا آواز آئی, اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ چہرہ اقدس کے نور کی شعائیں پڑیں, دونوں روایات آئیں, تو صحابہ کرام سمجھ گئے حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں دروازے پر. تو حالت نماز میں اب وہ صحابہ اب ان سے سبق لینا ہے کہ مقام رسالت کی معرفت کیا ہے. ایک ہے کہ ہم خود قرآن و حدیث سے اپنے طور پہ متعین کرتے پھریں, ایک یہ ہے کہ تعین کے ساتھ سند صحابہ کرام کے عمل سے بھی لیں. تو حالت نماز میں صحابہ کرام سمت قبلہ بھول گئے, رسول اسلام کے چہرہ اقدس کے دیدار میں مستغرق اور منہمک ہو گئے, اور یہ کیفیت ہو گئی کو کہتے ہیں کہ نماز توڑنے کے قریب پہنچ گئی. پھر سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور شاید تشریف لانے والے ہیں. فناکس ابو بکر علی عقبی لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ. تو سیدنا صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا حضور کے ادب میں, سمجھا کہ شاید حضور باہر تشریف لا رہے ہیں, پیچھے ہٹا ہے مصلی چھوڑ. آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کی پوری جماعت نماز کی حالت میں حضور کی محبت میں قبلے کی سمت چھوڑ رہی ہے, اور صدیق اکبر حالت نماز میں حضور کے ادب میں مصلی چھوڑ رہے ہیں. یہ ان کا مقام توحید, اور یہ مقام عبادت, اور یہ ان کا مقام معرفت رسالت ہے. اور حضور علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا اشارہ الینا ان اتم صلاتکم وارخ الستر. آپ نے پردہ گرا لیا اور اشارہ فرمایا کہ جو نماز باقی ہے مکمل کر لو. وہ کچھ نماز پڑھی جا چکی تھی, اس کے دوران واقعہ ہوا, فرمایا جو میں دیکھنا تھا خوش ہوئے, فرمایا باقی نماز مکمل کر لو. تو چہرے بھی پھر گئے, مصلے بھی چھوٹ گئے, اور نماز بھی نہ ٹوٹی اور مکمل ہو گئی. یہ حالت نماز سے بڑھ کر کوئی کیفیت مسلمان کی کیفیت توحید میں نہیں ہے. یہ مقام رسالت کی معرفت صحابہ کرام کی, سیدنا صدیق اکبر کی اور جماعت صحابہ کی. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری میں ہے, یہ بھی صحیح بخاری میں, حج کے دوران آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب ان کے مقام رسالت کی اہمیت, سگنیفیکینس, اور اس کا کوگنیشن, اس کی معرفت ان کے ذہنوں میں کیا ہے. حجر اسود سے خطاب کیا اور فرمایا کہ حجر اسود, انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر, واللہ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک ابدا ثم قبلہ. فرمایا حجر اسود, مجھے معلوم ہے تم ایک پتھر ہو, اور نہ تم میرے نفع کے مالک ہو نہ نقصان کے مالک, اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو پتھروں کو چھوڑ چکے ہیں, مدت ہوئی پتھر چھوڑ دیے تھے, مگر اس کے باوجود آج تمہیں چوم رہا ہوں, عمر تمہیں چوم رہا ہے, اور خدا کی قسم تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا. ہم تو گناہوں کی معافی کے خیال سے بوسہ دیتے ہیں نا, قیامت کے دن گواہ بنے گا. حدیث